عطا کی
استغفار، ایک بار سورۃ الحمد اور تین بار سورۃ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ خیر النساء بنت قاسم علی، زہرہ بانو بنت غلام حسین، بھائی شہید آصف کربلائی، اس خانوادے کے تمام محرمین، آپ حاضرین کے تمام محرمین، بالخصوص جن کا کوئی نام لینے والا نہیں، فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان تمام محرمین کی ارواح کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور علی الخصوص ہمارے استاد محترم شہید ست جعفر زیدی کے لیے فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، بابا کو روتے रोते रोते जो हो जगरा गुजर गए, गुल पड़ गया के बिलते नबी कुछ कर के वो जोरे पदर गई। महबूबे किबरिया की अदादार मर गई, महबूबे किबरिया की अदादार मर गई। अठारहवीं बरस ने ये आबद दिखाई है, आले नबी को चरख ने लूटा दुआई है, आले नबी को चरख ने लूटा दुआई है। तैन घर में आए जो बेटा वो बेकरा, आसमां से पूछने लगे अम्मा का गालेजा, वो बोली नींद आ गई है शुक्र किर देगा, खाना तो जल्द खा लो के भूखे वो मैं निसा, खाना तो जल्द खा लो के भूखे वो मैं निसा, बोले के चैन देगा खाना तो खाएंगे, बोले के चैन देगा जमाना तो खाएंगे, अम्मा में खिलाएंगे खाना तो खाएंगे। ये सुन के बेकरार हुए वो जिगर चादर जमीन पा फेंके चिल्लाए बार बार, बच्चे हैं इनको सब्र दे ए मेरे किरदार, और अब वो खिलाने वाले कहा तुम पा मैं निसा, अब वो खिलाने वाले कहा तुम पा मैं निसा, प्यारो तुम्हारी पालने वाले गुजर गए, खाओगे किस के हाथ से अम्मा तो मर गए, प्यारो तुम्हारी पालने वाले गुजर गए, खाओगे किस के हाथ से अम्मा तो मर गए। बाबा को रोते रोते जो
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي، فلا تعلمهما فإنهما أعلم منكم. درود بجه محمد وعلى محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيام شهادة الصديقة الكبرى أم أئمة فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہ، فرش عزا بچھایا جا رہا ہے ہر طرف شہر میں، دنیا میں جہاں جہاں بھی چاہنے والے موجود ہیں، خانوادہ رسالت کے، خانوادہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد، سے محبت کرنے والے، مودت کرنے والے، وہ فرش عزا بچھا رہے ہیں. حدیث جس پر کل کسی حد تک یہاں پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی، وہ اس مشہور و معروف حدیث کے ضمن میں تھی جس کو آپ حدیث ثقلین کے نام سے جانتے ہیں، ترجمہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ میں تم میں دو گراں بہا بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے، تمسک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تک تم ان سے رابطہ رکھو گے، جب تک تم ان سے تعلق رکھو گے، جب تک تم ان کا دامن تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور پھر اگلا جملہ دیکھو، فلا تعلموہما فإنہما أعلم منکم. کبھی ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یا کبھی ان کو کوئی بھی چیز تعلیم مت دینا. یہ دونوں چیزیں تم سے زیادہ علم رکھتی ہے. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، فلا تعلموہما، ان کو کبھی کچھ تعلیم مت دینا، فإنہما، یہ کتاب خدا اور میرے گھر والے تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں، بہت توجہ سے آپ لوگ سن رہے ہیں، خدا آپ کو انشاءاللہ اجر دے اس کا، دو باتیں اس حدیث میں ہیں. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم نے قرآن اور اہل بیت کی شخصیت پر سے پردے کو اٹھایا کہ میرے جانے کے بعد یہ مت دیکھنا کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کس کو کتنا قرآن حفظ ہے، کون میرے ساتھ کتنا رہا کتنا نہیں رہا، کون تمہاری نظر میں متقی ہے. قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر تم اپنے علم کے مطابق، اس لفظ پر بہت توجہ فرمائیے گا، کہ تم اپنے علم کے مطابق ڈھونڈو کہ فلاں آیت جس میں نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے، ہم دیکھیں سماج اسلامی میں، مدینہ جیسے شہر میں، کہ کون آدمی ہے جس کی نماز کی تعریف قرآن نے کی ہے. ہم دیکھیں کہ قرآن نے زکوٰۃ دینے والے کی کس کی تعریف کی ہے، قرآن نے جو تعریفیں کی ہیں مومنین کی، متقیوں کی، نیک لوگوں کی، وہ ہم اپنے علم کے مطابق دیکھیں مدینہ میں کون نظر آ رہا ہے، اور اس کو پھر تعلیم نہ دیں، اس کے پیچھے چلیں، رسول خدا کے علم کو اس سے سیکھیں. کہا دیکھو، پہلے تو یہ بات کہ تمہیں حق نہیں ہے کوئی کہ میرے جانے کے بعد میرا ورثہ کس کے پاس گیا ہے. تم اپنی عقل کے مطابق دیکھو، یہ میں طے کروں گا کہ ثقلین کون ہے. لہذا امت کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسے یہ حق حاصل ہے تو اس کا ایمان رسالت پر صحیح نہیں ہے، وہ اپنے ایمان رسالت کو صحیح کرے۔ ایک بہت اپنے بچوں کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے اطراف میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کے گھر میں فرنیچر ہے۔ اب یہ میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ بزرگوں کی شان کے مطابق جملہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے۔ آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں، کسی مومن کے گھر میں، کسی کافر کے گھر میں بہت ساری چیزیں، اس کی موٹر کار ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، مورچہ خانے کا سامان ہے، فرنیچر ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ کچھ سامان اس کے دوست کا ہے، کچھ سامان اس نے گروی لیا ہوا ہے، کسی کو قرضہ دیا ہے، کوئی سامان اس کی اپنی ملکیت ہے، کوئی سامان وہ کسی سے ادھار لایا تھا۔ اس میں سے اس کا خالص سامان کون سا ہے کہ جس کو اس نے پیسے دے کر لیا ہو، یا اس کے کسی دوست نے، چاہنے والے نے، رشتہ دار نے اپنی مرضی سے اسے تحفہ دیا ہو اور اب یہ سامان اس کی ملکیت میں آ گیا ہو۔ دو ہی طریقے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، یا تو آپ نے اپنے پیسے سے خریدا ہو، یا کسی نے آپ کو اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ، مرضی اور منشا کے ساتھ اس نے آپ کو یہ سامان دیا ہو۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اب آپ سفر پہ جا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ، خدا آپ سب کو، ہم سب کو بری آفات سے بچائے، بری گھڑیوں سے بچائے، بحق محمد آل محمد۔ کوئی مومن اس کو پتا ہے کہ آپ بستر مرگ پر ہے، وہ تو اسے بتانا چاہیے کہ دیکھو میراث میں تمہیں وہ چیز پہنچے گی جو میری اپنی خالص چیز ہے، جس کا تعلق مجھ سے ہے، باقی یہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف نگاہ بھی مت کرنا، کچھ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، کچھ چیزیں دوسروں کی ہیں، کچھ چیزیں میں نے بر بنائے مصلحت اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، ہر چیز جو میرے ساتھ ہے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ وہی چیز ہے۔ اگر جانماز پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، سجدگاہ ہے، تسبیح ہے، اور جانماز پر اس نے چاقو بھی رکھا ہوا ہے، تو چاقو کی حیثیت تسبیح اور سجدگاہ اور مفاتی والی نہیں ہے۔ چاقو اس لیے رکھ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں اگر یہ چاقو چلا گیا تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہر چیز جو مصلی پر نظر آ رہی ہے وہ مقدس نہیں ہوا کرتی۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو وصیت کرے گا کیا مطلب ان باتوں کا کہ جن چیزوں کا آپ سے تعلق ہے، جن چیزوں پر آپ کا حق ہے، وہ آپ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور اگر وہ چیز ایسی ہو کہ آپ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو۔ اب ذرا سا اس مثال کو اور اوپر لے کر چلا جاؤں اپنے بچوں کے لیے اور نوجوان، کہ جہاں پر علم کا، تعلیم کا، تعلم کا، زہد اور تقوی کے سکھانے کا، معرفت اور روحانیت کے سکھانے کی بات ہو، تو 10 لوگ آپ کو دیکھیں گے کسی کے گھر میں آتے جاتے ہوئے، وہ کہے گا دیکھیے میرے بعد اگر آپ کو ٹیوشن پڑھنا ہے، جی سر ہمیں پتا ہے پروفیسر صاحب، 100 لوگ آتے ہیں، کسی کو بھی چننے کا نہیں، دیکھو وہ جو 2 آتے ہیں نا بچے، ان کو میں نے صحیح سکھایا، جو سوال کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے، میرے بعد ان سے تعلق رکھنا۔ اب یہاں پر بات اس کی نہیں ہے کہ وہ جو 2 شاگرد ہیں اس پروفیسر کے، کسی نے وہ اس کو ہدیہ دے دیے، اس نے خریدے ہیں، بات یہاں پر منتقلی علم کی ہے۔ علم کس کے پاس منتقل ہوا ہے؟ کون سا علم؟ کہ وہ علم جو اس پروفیسر کے پاس، اس استاد کے پاس تھا، اب یہ سکھانا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے شاگردوں کو بتا کر جائے کہ میرے بعد کس سے تعلق رکھنا۔ یہی کام، سیدھا سادہ کام ہے، نبی کریم نے کیا، دیکھو انی تارکن فیکم الثقلین، میرے پاس غدیر کے میدان میں 120,000 صحابہ کرام تھے، لیکن یاد رکھنا سنی اور شیعہ دونوں کے محدثین کے مطابق متفق علیہ یہ حدیث ہے کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بھاری، جن چیزوں کو بھاری، گراں بہا، قیمتی، وزنی رسول خدا کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ رسول سے پوچھے، اور اگر رسول نہ بتاتے تو امت غلطی میں مبتلا ہو جاتی۔ کہا دیکھو 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حدیث کا یہ ٹکڑا کیا فرما رہا ہے کہ بھاری چیزوں کی حقیقت مجھے پتا ہے، تم کو بتا کر جا رہا ہوں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. یہاں تک بہت آسان بات ہے. یہ کس کی جانب گفتگو ہے؟ یہ جانب گفتگو اس طرف ہے کہ جو رسول خدا کی میراث ہے، ثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، میرے گھر والے خدا کی کتاب. دوسرا جو جملہ ہے وہ امت کی حالت بتا رہا ہے، اہل بیت کی حالت نہیں بتا رہا، قرآن کی حالت نہیں بتا رہا. فلا تعلموہما، کبھی ان کو سکھانا مت. وہ گفتگو تھی اہل بیت اور قرآن کے بارے میں کہ ثقلین ہے، بھاری چیزیں ہیں. اگر کائنات میں کوئی اور بھاری چیز ہوتی، وزنی چیز ہوتی، تو رسول خدا اس کا اعلان کر کے جاتے، کہا دیکھو بھاری چیزیں جو صرف اور صرف ہیں وہ یہی دو ہیں، اور ان کا بھاری پن، ان کا وزنی پن، ان کا ثقیل ہونا، ان کا سنگین ہونا، ان کا وزن رکھنا کس لحاظ سے ہے؟ تم لوگوں کی گمراہی کے لحاظ سے ہے، قیامت تک کے لیے تمسک ان سے رکھنا. جب یہ بات ختم ہو گئی، اب اہل بیت اور قرآن کی بات ختم ہو گئی، اب جو اگلا حصہ ہے وہ امت کی حالت بتا رہے رسول خدا. دیکھو، فلا تعلموہما فانہما اعلم منکم، ان کو مت سکھانے کی کوشش کرنا، ان کو تعلیم کچھ مت دینا، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نگاہ رسالت دیکھ رہی ہے کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوگی، کچھ لوگ قرآن کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے، کچھ لوگ اہل بیت کو سکھانے کی کوشش کریں گے. رسول خدا نے سد باب کس طرح سے کیا؟ کہا دیکھو، پہلی بات اگر تم سکھانا چاہ رہے ہو تو پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز ہے نہیں، لیکن اگر تم اس جملے کو سمجھ نہ سکو تو تمہارے لیے تصریح کر کے چلا جاؤں کہ خبردار، ان کو کبھی سکھانے کی کوشش مت کرنا. یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یہ تم سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں. اب اگلی بات یہاں پر، جس پر کل میں نے اشارہ کیا تھا اور مکمل نہیں کر پایا، وہ بات یہ کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رسول خدا رکھ کر گئے. اور جملہ کیا کہا ہے رسول خدا نے؟ فلا تعلموہما، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا. سکھانے کی کوشش کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کو مت سکھانا، قرآن کو بھی کچھ مت سکھانا، اہل بیت کو بھی کچھ مت سکھانا. ٹھیک ہے، ترجمہ یہ ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں اور وہ غلطی کر رہا ہو، آپ کہہ دیکھیے حضور یہ غلطی کر رہے ہیں، یا آپ ایسے مت کیجئے میرے بھائی، یہ غلط ہے، صحیح طریقہ یہ ہے. رسول خدا فرما رہے، دیکھو میرے اہل بیت کو، جب بھی تم کوئی چیز دیکھو جو تمہاری دانست میں، تمہارے شعور کے مطابق غلط ہو، اپنے کو غلط کہنا، میرے اہل بیت کو غلط مت کہنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. یعنی انسانی عقل جتنی بھی معراج پر پہنچ جائے، شعور اور ادراک علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسانی عقل جس مقام پر پہنچ جائے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ادراک کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک اگلا جملہ آپ بڑے شوق سے سن رہے ہیں، اگر رسول خدا کی آنکھ بند ہو جائے تو یہ مت کہنا کہ حسن 6-7 سال کے ہیں، حسین 6 سال کے ہیں، زینب 5 سال کی ہے، چلو علی کو کچھ نہ سکھاؤ رسول خدا کہہ کر گئے، فاطمہ کو کچھ نہ سکھاؤ رسول خدا کہہ کر گئے. ان کا مرتبہ یہ ہے کہ 5 سالہ نہ زینب کو تم کچھ سکھانا، نہ 6 سالہ حسین کو سکھانا، نہ 7 سالہ حسن کو سکھانا. ارے مولانا یہ کیا بات کر دی، یہ تو بچے ہیں، گلی میں چلتے پھرتے ہیں، دادا کی گود میں آ کر بیٹھتے تھے. تو جواب یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کہ بچے ہیں یا بڑے ہیں، یہ مجھے بتاؤ اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے. اگر اہل بیت میں ہے تو رسول خدا نے جو عنوان اور ٹائٹل لے کر آئے ہیں، جو سبجیکٹ لے کر آئے ہیں، ہر شخص کا احترام اور تعظیم سبجیکٹڈ ہے، سبجیکٹو ہے. کس کے مطابق؟ اگر وہ اہل بیت میں ہے، تم کبھی مت سکھانا. اچھا، رسول خدا کا اگر انتقال ہو جاتا، فرض کیجئے امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوتے، تب بھی امت کو کوئی حق نہیں تھا کہ حسین کو کچھ سکھائے، کیونکہ اہل بیت سے ہے. اگر حسین کو کچھ سیکھنا ہوگا تو مادر گرامی سے سیکھیں گے، پدر گرامی سے سیکھیں گے. تم لوگوں کا یہ مرتبہ نہیں ہے، لہذا تاریخ میں کہیں بھی آپ کو کوئی دکھے کہ جو اہل بیت کو کچھ سکھا رہا ہے یا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گمراہ ہے، رسالت کی معرفت نہیں رکھتا. ایک درود بھیجیے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں. اور یہ رسول خدا نے مولانا یہ تکلفاً ایک جملہ کہہ دیا. تکلفاً رسول خدا کیوں کہیں گے؟ تکلف کے ساتھ وصیت نہیں کی جاتی ہے. تکلف کے ساتھ یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم کو کیا چیز قیامت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا. جناب سیدہ کسی مدینے کی خاتون کو یا مرد کو دیکھے کہ سیدہ نماز میں یہ خامی ہے، سیدہ کی قرآن اس طرح سے پڑھ رہی ہے، ہمیں تو اس طرح سکھایا گیا ہے، تو اس کو حق نہیں ہے سیدہ کو سکھانے کا. وہ سیدہ کو اگر سمجھ رہا ہے کہ سیدہ فلاں عمل شرعی کوئی عمل کر رہی ہے اور غلط ہے، تو اس کو کہنے کا حق نہیں ہے، بلکہ جو سیدہ کر رہی ہے اس کو اس کے مطابق چلنا ہوگا. یہ سیدھا سیدھا معنی. اب اس کو ایک امیجنری گفتگو میں کر رہا ہوں تھوڑی سی، فرض کیجئے ایک تھیوری، ایک اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ہائپوتھیٹیکل بات، ایک صرف نظریاتی حد تک، ایک تھیوری کی حد تک بات اگر میں کروں کہ صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے رسول خدا کیا یہ فرمان کہ میرے اہل بیت کو کچھ مت سکھانا، میرے اہل بیت کو کچھ مت سکھانا. اگر کوئی سکھائے گا تو ہم کہیں گے تم سکھا رہے ہو اہل بیت کو، رسول خدا نے منع کیا ہے، مت سکھاؤ. یہ ایک تصور میں آتی ہے بات، ایسا ہو سکتا ہے، اور کیونکہ ہو سکتا تھا رسول خدا نے منع کیا. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ قرآن کو کیسے کوئی سکھائے گا. قرآن کتابی صورت میں ہے، قرآن مکتوب صورت میں ہے، قرآن کے الفاظ کاغذ پر لکھے ہوئے. کتاب کو کچھ سکھایا نہیں جاتا، کتاب کی غلطی نکالی جاتی ہے. دیکھیے رسول خدا نے یہ نہیں کہا فلا تصححهما، ان کی تصحیح مت کرنا، ان کی اصلاح مت کرنا. کتاب کے بارے میں لفظ یہ نہیں آتا کہ کتاب کو کچھ سکھاؤ، کتاب کچھ سیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، بے جان الفاظ ہیں. ابھی یہاں برسیے کا بستہ تھا، برسیے کے بستے سے سوز خان پڑھ رہے تھے، کوئی غلطی ہو تو میں کہوں یہ غلط ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ کتاب کو آپ مت سکھائیے. جو جملہ کہنا چاہیے وہ یہ کہنا چاہیے کہ کتاب کی غلطی مت نکالیے. پانچ دفعہ پروف ریڈنگ ہوئی ہے، کتاب کی غلطی نکالی جاتی ہے، کتاب کی اصلاح کی جاتی ہے، کتاب کی تصحیح کی جاتی ہے. کتاب کو سکھایا نہیں جاتا، کیونکہ سکھایا وہاں جاتا ہے جہاں مد مقابل سیکھنے کا مادہ رکھتا ہو اور سیکھنے کے بعد اپنی غلطی کو از خود دور کر لے. قرآن کے سامنے آپ فرض کیجئے، ہماری الحمدللہ قرآن پاکستان میں بڑے بہترین انداز سے چھپتے، بہت غلطی زیرو کے برابر. کسی میں زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے تو آپ کا میں قرآن کو سکھا رہا ہوں اور اس کا زبر کاٹ کر زیر کر دے، کیونکہ قرآن میں زیر تھا، کاتب سے غلطی سے زبر لگ گیا مثال کے طور پہ، تو کہے گا یہ آپ قرآن کو سکھا نہیں رہے حضور، یہ آپ پرنٹنگ کی غلطی نکال رہے ہیں. قرآن کو کوئی نہیں سکھا سکتا، قرآن کی حقیقتوں کو کوئی نہیں سکھا سکتا. یہاں تک آپ آ گئے سمجھ نہیں بات؟ اب دوبارہ چلیے حدیث کی طرف. لیکن رسول خدا تو اس تصور کے برخلاف بات کر رہے ہیں، جو کام قرآن کے بارے میں ممکن ہی نہیں ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرنا. کبھی آپ نے دیکھا کسی حدیث میں کہ صاحب خدا نے کہا ہو آیت میں کسی، یا رسول خدا نے کہا ہو کہ ہاتھوں کو اس طرح سے مت ہلانا کہ تم اڑنے لگ جاؤ، حرام ہے. آپ کہیں گے یا رسول اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو کام ممکن ہی نہیں ہے، جو کام جس کا امکان ہی نہیں ہے عقل سالم کے لحاظ سے، حدیث آ کر اس سے روک نہیں سکتی کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. اور لغو بات رسول خدا نہیں کرتے، یہ لغو ہے. کوئی آدمی یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ آپ نے ہاتھوں کو پرندوں کی طرح پھڑائے اور پرواز کر جائے ہوا میں. لہذا جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو کوئی حدیث آپ سے آ کر نہیں کہے گی کہ یہ کام مت کرنا. لیکن حدیث یہاں پر آ کر کہہ رہی کہ قرآن کو کچھ مت سکھانا، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کی نگاہ رسالت یہ دیکھ رہی ہے کہ کبھی میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے اور قرآن کو سکھانے کی کوشش کریں گے. اب یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی. دوسری طرف سے یہ انسانی عقلی واضح قاعدہ کہ کتاب کو کچھ سکھایا نہیں جاتا، کتاب کی غلطی نکالی جاتی ہے، ادھر سے یہ انسانی عقلی قاعدہ جس پر عقلاء عالم متفق ہے کہ لکھی ہوئی چیز کی، رٹن چیز کی، نوشتے کی، غلطی نکالی جاتی ہے اسے سکھایا نہیں جاتا، کیونکہ بے جان کاغذ غلطی سیکھ کر اپنی اصلاح از خود نہیں کر سکتا، یہ جاندار کی خاصیت ہے، بے جان الفاظ کی خاصیت یہ نہیں ہے۔ وہاں رسول خدا کو نعوذ باللہ خاکم بدہن فرمانا چاہیے تھا قرآن کی کبھی غلطی مت نکالنا، لیکن یہ فرما کر بتلا دیا کہ دیکھو قرآن کو لوگ سکھانے کی کوشش کریں گے، اور ادھر سے یہ بات بھی واضح ہے کہ قرآن کتاب ہے، کتاب کو سکھایا نہیں جا سکتا۔ تو یا تو عقلاء عالم، دنیا کے تمام عقل مند، لغت اور ڈکشنری لکھنے والوں کی یہ بات غلط ہے کہ کتاب کو نہیں سکھایا جا سکتا، یا رسول خدا کی نعوذ باللہ بات غلط ہے۔ بات رسول کی غلط نہیں ہو سکتی، نقطہ ڈھونڈنا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر رسول خدا امت کو مخاطب کر کے فرما رہے کہ کبھی قرآن کو سکھانے کی کوشش مت کرنا۔ لہذا ایسا کیس ڈھونڈیے، ایسا معنی ڈھونڈیے، ایسا مصداق ڈھونڈیے، تاریخ میں ایسا انسیڈنٹ ڈھونڈیے، تاریخ میں ایسا واقعہ ڈھونڈیے جہاں کوئی امتی قرآن کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ہوگا کیسے؟ قرآن کو تو پھر وہی بات آ گئی لوٹ پھیر کر کہ قرآن کو سکھایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ قرآن کو ایک درود بھیجے محمد عالم، قرآن کو کس طرح سے تعلیم دیا جائے، قرآن کو کس طرح سے سکھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کس کے ذریعے امت تک پہنچا، قرآن کو کس طرح سے زندہ کیا جائے، قرآن کو کس طرح سے بیان کیا جائے، قرآن کی آیت، اس بات کو ذرا غور سے مزید سنیے گا، قرآن کی آیات کس طرح سے اپنے وجود کو اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے سامنے دکھائیں تاکہ امت قرآن کو سکھانے کی کوشش کرے، تاکہ رسول خدا کی اس حدیث کا صحیح معنی نکلے۔ آپ کو ایک ایسا کیس، ایک ایسا مورد، ایک ایسا انسیڈنٹ ڈھونڈنا پڑے گا کہ جہاں پر یہ کام ہو رہا۔ آپ کے دیکھیے مولانا، آپ نعوذ باللہ اعتراض کر رہے تھے نا، سوال یہ آ گیا کہ امت وہاں پر قرآن کو سکھا رہی تھی، تو قرآن کی آیات، قرآن کی گفتگو یہ ہے کیا؟ قرآن نے فرمایا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، یہ قرآن کی نشانیاں، یہ قرآن کی آیات، یہ قرآن کے الفاظ، یہ بالکل روشن ہے، لیکن یہ ہے کہاں پر؟ یہ کاغذ پر ہے، فی صدور الذین اوت العلم۔ خبردار یہ مت سمجھنا کہ قرآن کی آیات کاغذ پر لکھی ہوئی آیات کی حقیقت تک تم پہنچ گئے، بلکہ فی صدور الذین اوت العلم، یہ آیات بینات قرآنیہ، یہ قرآن کی آیات ان لوگوں کے سینوں میں ہے کہ جو لوگ، جن کو ہماری بارگاہ سے علم عطا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیات ان سینوں سے نکل کر حلق تک آئیں، حلق سے زبان تک آئیں، وہ زبان کے جس کے سینے میں پروردگار عالم نے علم رکھا ہے، اس زبان سے جب آیت کی تفسیر نکلے، امت پوری ایک طرف، وہ آدمی کے جس کے سینے میں علم ہے وہ ایک طرف، امت کہے اکثریت ہمارے ساتھ ہے، تفسیر ہماری صحیح ہے، وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تفسیر میری صحیح ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے سینے میں وہ علم ہے کہ جو خدا نے اسے دیا ہے۔ اب یہ کیسے دیکھا جائے کہ کس کے سینے میں وہ علم ہے کہ جو علم لدنی ہے، جسے پروردگار عالم نے اپنی مرضی سے اس شخص کے سینے میں نازل کیا ہے، ڈھونڈا کیسے جائے؟ ارے رسول خدا بتلا گئے نا کہ میرے گھر والوں میں دیکھو، یہ شخص جو تفسیر قرآن پیش کر رہا ہے، یہ میرے خون سے اس کا خون متصل ہے یا نہیں، میرے جسم سے اس کا جسم متصل ہے یا نہیں، میرا گوشت اس کا گوشت ایک ہے یا نہیں، اگر یہ میرے گھر والوں میں سے ہے تو پھر پریشان مت ہونا، اس کی تفسیر تمہیں جتنی بھی غلط لگے اسے سکھانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ امت ایک طرف ہو، یہ ایک طرف ہو، امت غلط ہے یہ صحیح۔ مولا کائنات اصول کافی میں فرما رہے ہیں فاستنطق القرآن ولن ينطق لكم، قرآن اگر تمہارے سامنے، عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا، کیا کہہ دے واقعی، خدا جناب مولا کائنات کے چاہنے والوں کی عزت و شرف کو زیادہ کرے، اور مولا یہ تو میں دعا نہیں کر سکتا، یہ تو گستاخی اور بے ادبی ہے، کہ خدا مولا کے مقام کو بڑھائے زیادہ کرے، ہماری اوقات کیا ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے خدا مولا کے زائرین کو کثرت عطا کرے، کثرت سے حرم علی بن ابی طالب میں لوگ جائیں. فرما رہے فصدق القرآن، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن اگر تمہارے پاس ہے تو جھگڑے کیوں ہیں اتنے تمہارے درمیان؟ قرآن گفتگو کرتا ہے. مولا کائنات نے دھمکی دی، مولا کائنات نے دہلایا، دھمکی دی، سینہ ٹھوک کر کا فاستنطق القرآن، قرآن کو بولنے پر مجبور کرو نا، بے جان آیات ہیں صفحے پر لکھی ہوئی. اگر تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کی آیات بینات ہیں، تمہارے لیے بھی بین و روشن ہے، میرے لیے بھی بین و روشن ہے، ہر مسلمان کے لیے بین و روشن ہے. فاستنطق القرآن، تو قرآن کو بولنے پر مجبور کرو، قرآن کو بلواؤ، اگر قرآن بول سکتا ہے بلواؤ. اور کہا ولن ینطق لکم، قرآن تمہارے لیے بولے گا نہیں. کس کی زبان سے قرآن بولے گا؟ جس کے سینے میں وہ علم ہے. آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ جس کے سینے میں پروردگار عالم نے خاص علم عطا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نام ہے بندے کا معبود کے ساتھ تعلق کا، جس کا تعلق جتنا بلند ہوگا حقائق تک وہی پہنچ سکتا ہے. ایک درود بھیجے محمد آل محمد کا. اب یہاں تک بات آ گئی. اب یہ پھر وہی بات صاحب، یہ مجلس کا فلسفہ کیا، فرش اعضا بچھانے کا فلسفہ کیا، کیا ہے کیا نہیں ہے بھائی؟ فرش اعضا بچھانے کا فلسفہ یہ کہ ہم لوگ ثقلین کو ڈھونڈ رہے ہیں، ثقلین کو، اور جو ہمیں سمجھ میں آ گیا ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس مجلس کا مطلب ہے جس کی سمجھ میں ثقلین نہیں آیا، تو یہ امت کی بہتری کے لیے ہے مجالس، کہ امت اس میں مرکزی محور کو ڈھونڈے کہ جو رسول خدا فرما کر جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت میں سے کوئی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرے اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس یہ قرآن ہے، میں ما نزلت آیت، خدا کی قسم کبھی کوئی آیت نہیں اتری مگر کوئی یہ دعویٰ کرے شخص کہ مجھے علم ہے کہ یہ پہاڑ پر اتری ہے، میدان پر، سفر میں اتری ہے، حضر میں، ناسخ اور منسوخ کا مجھے علم ہے، مجمل اور مبین کا مجھے علم ہے، محکم و متشابہ کا مجھے علم ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تمام چیزوں کا علم ہے تو اس دعوے کو مت دیکھو، دیکھو کہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کی ہر خصوصیت کا علم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ اہل بیت میں سے ہو، تو امت کو چاہیے کہ اس کے دروازے پر جا کر قرآن کی تعلیم لے. اب اگر اس دعوے کے باوجود بھی اور اس دعوے کی تصدیق کے باوجود کہ یہ شخص دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کی ہر خصوصیت کا علم ہے، اور اس کے باوجود کہ یہ شخص اہل بیت نبی میں سے بھی ہے، اگر امت اس کے دروازے پر جا کر قرآن نہ سیکھے، اور آپ ایسی امت کو یہ کہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تو کس بے حیائی کے ساتھ یہ مسلمان، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں؟ بہترین امت تب ہوتی جب قرآن کو اس کے ماخذ سے لیتی. اگر یہ امت تیار نہیں ہے کہ قرآن کو اس کے ماخذ سے لے، اگر امت تیار نہیں ہے کہ قرآن کو اس مقام سے لے کہ جس مقام کو قرآن لانے والا معین کر کے گیا ہے، تو پھر قرآن کی یہ آیت حضور میرے اور آپ کے لیے نہیں اتری، کسی اور امت کے لیے اتری ہے. لاکھ آپ کو لگے کہ آپ کو مخاطب کر رہی ہے، آیت اس وقت میرے اور آپ کے لیے اپلائی ہوگی، امپلیمنٹیشن ہوگا، جب آیت کا ٹائٹل میرے اور آپ پر صادق ہوگا. ہم تیار نہیں ہے کہ اس کے دروازے پر جائیں کہ جس کو قرآن کی ہر آیت کی ہر خصوصیت کا علم تھا، ہم تیار نہیں ہے کہ ثقلین کے پاس جائیں اور کہنے دیکھیے ہم بہترین امت ہیں. ارے تم نے بہترین امت کا پہلا ٹائٹل ہی کھو دیا. کس بات میں بہترین امت؟ ہم رسول خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول خدا نے تو نہیں کہا تھا میرا کلمہ پڑھ لو کافی ہے، کہا تھا میرا کلمہ پڑھو، ایمان کی علامت ہے، عملی لحاظ سے گمراہی قرآن اور اہل بیت سے تمسک میں ہے. رسول خدا کے آدھے نسخے کو لے کر آپ آگے زندگی نہیں گزار سکتے. یہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قیامت میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر اٹھے، تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط کہ کلمہ پڑھے محمد مصطفیٰ کے نام کا, دوسری شرط یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن سے تمسک رکھے. تو اب یہ بات کسی حد تک واضح ہوئی کہ قرآن کو کیسے سکھایا جائے گا. قرآن کی غلطی نہیں نکالی جائے گی, قرآن کو سکھایا جائے گا, کیونکہ قرآن کی حقیقت اس وقت دکھلاتی ہے اپنے آپ کو کہ جب اس سینے میں سے نکل کر آئے کہ فی صدور الذین اوتوا العلم, کہ جن کے سینے میں پروردگار عالم نے ایک اپنا خاص علم عطا کیا ہے. درود بھیجے محمد علی محمد. اور اب یہاں تک بات آ گئی, اتنی تارکن فی کو مستقلن کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت کی. اہل بیت میں نزدیک ترین جو شخصیت ہے رسول خدا سے, جس کو کسی کو اس میں کوئی شک نہیں, اول تو پنجتن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے علماء اسلام, علماء اسلام کی بات, شیعہ سنی کی بحث نہیں ہو رہی یہاں پر. یا فاطمہ زہرا کا ذکر کیا جا رہا ہے, فاطمہ زہرا کا ذکر نہ سنیوں کا ذکر ہے نہ شیعوں کا, یہ رسول خدا کا ذکر ہے, رسول خدا کی روح کا ذکر ہے جو رسول خدا کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. اب اسی وجہ سے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ کائنات میں بالا ترین مرتبہ, متفقہ فیصلہ اسلام کے علماء اسلام کا, بالا ترین جو شخصیات ہیں کائنات میں اور پوری دنیا میں اور کائنات میں, اب جو بھی لفظ آپ استعمال کریں, وہ پنجتن ہیں. کیوں پنجتن ہیں؟ چونکہ رسول خدا تو واضح ہے کہ ختم الرسول ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, سردار انبیاء ہیں, اور فاطمہ زہرا, علی مرتضیٰ, حسن حسین, کیونکہ رسول خدا نے کہا انہم منی وانا منہم, حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے, یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم. رسول خدا یہ نہیں فرما رہے کہ ان کو وہ چیز غمگین کرتی ہے جو مجھے غمگین کرتی ہے, کہہ رہے جو انہیں غمگین کرتا ہے وہ مجھے غمگین کرتا ہے. یعنی امتحان رسالت اور معیار رسالت کہ آپ رسول کی رسالت کو کس حد تک مانتے ہیں, اس بات پر مبتنی ہے, اس بات پر موقوف ہے کہ آپ فاطمہ زہرا سے مودت کتنی رکھتے ہیں, آپ علی مرتضیٰ سے کتنی محبت رکھتے ہیں, آپ حسن حسین سے کتنی محبت رکھتے ہیں. کیونکہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر رسالت تک آنا ہے تو یہ نہیں فرما رہے کہ یحزنہم یحزنونی, فرما رہے یحزنونی ما یحزنہم, دیکھو ان کو دیکھو تم کیا تکلیف پہنچا رہے ہو. اگر یہ تکلیف میں ہے سمجھ لینا میں بھی تکلیف میں ہوں, اگر یہ خوش ہے سمجھ لینا میں خوش ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, یعنی جسمانی لحاظ سے بھی مجھ سے تعلق رکھ رکھتے ہیں, روحانی لحاظ سے بھی تعلق رکھتے ہیں. جسمانی تعلق کو بتایا کہ لحمہم لحمی, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, یہ جسمانی تعلق. اور روحانی تعلق کو کیا بتایا؟ جو چیز ان کو خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے, جو ان کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے. تو توحید کا امتحان یہ ہے کہ آپ رسول خدا کو مانیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اللہ کو مانتا ہوں, کوئی برا کام نہیں کروں گا, کوئی حرام کام نہیں کروں گا, کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, جو رسول خدا لے کر آئے پیغام اس پر عمل کروں گا, لیکن محمد مصطفیٰ کا آخری رسول نہیں مانوں گا. میں نہیں مان رہا رسول خدا کو, نعوذ باللہ, نہیں مان رہا. کام وہ سارے کر رہا ہوں جو رسول خدا لائے, بھائی اچھی بات ہے, ہاں مانتا ہوں, عبادت ہونی چاہیے, لیکن ضروری تھوڑی ہے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, زکات کا مطلب ہے کسی تک پیسہ پہنچ جائے, عبادت کا مطلب یہ ہم سجدے کو اپنے پانچ دفعہ دن میں نماز پڑھتے میں زمین پر لگائے, ہم کوئی برا کام نہ کہیں, لیکن رسول کو رسول میں نہیں مان رہا, ایسی عبادت قبول ہے نہیں. کیوں؟ میں وہ سارے کام کر رہا ہوں جو رسول خدا لے کر آئے. کام نہیں چاہیے ہم کو, کام چاہیے رسول کی رسالت پر ایمان رکھ کر. یہ توحید کا امتحان ہو گیا آپ کا رسالت کے ذریعے. رسالت کا امتحان کیسے ہوگا؟ رسالت کا امتحان ہوگا حدیث قصہ کے آخری ٹکڑے کے ذریعے, یحزننی ما یحزنہم ویؤلمنی ما یؤلمہم, مجھے جو چیز درد میں مبتلا کرتی ہے وہ چیز جو ان کو درد میں مبتلا کرے. یعنی رسول خدا کی مرضی کا آغاز اہل بیت کی مرضی سے ہوتا ہے, رسول خدا کی خوشی کا آغاز اہل بیت کی خوشی سے ہوتا ہے. توحید کا امتحان ہے رسالت, رسالت کا امتحان, رسالت کے امتحان کا نام ہے علی مرتضیٰ, رسالت کے امتحان کا نام ہے فاطمہ زہرا, رسالت کے امتحان کا نام ہے حسن اور حسین. ہر شخص جب ان میں سامنے آئے گا امت کے، اگر فاطمہ امت کے سامنے آ کر کوئی گفتگو فرما رہی ہے تو یہ فاطمہ گفتگو نہیں کر رہی، یہ مت دیکھو کس مقصد کے لیے تمہارے سامنے آ کر گفتگو کر رہی ہے، بہت خبردار رہنا، یہ رسالت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر علی مرتضیٰ تمہارے سامنے آئے یا میدان جنگ میں یا محراب عبادت میں، مسجد کوفہ میں، کوفے میں، مدینے میں، کسی مقام پر، تو یہ علی مرتضیٰ کو مت سمجھنا کہ علی مرتضیٰ ہے، یہ امتحان رسالت ہے۔ حسن اگر کسی میدان میں سامنے آئے، حسین اگر میدان میں کبھی سامنے آئے، تو یہ مت سمجھنا حسن اور حسین ہے، کہنا امتحان رسالت ہے۔ اگر اس طرح سے اس مرحلے سے گزر گئے کہ حسن خوش ہو گئے، امتحان رسالت میں تم کامیاب ہو گئے۔ اگر اس مرحلے سے اس طرح سے گزر گئے کہ فاطمہ خوش ہو کر تمہارے گھر سے نکلے، فاطمہ خوش ہو کر تمہیں دعائیں دے، تو یہ دعا فاطمہ نہیں دے رہی ہے، یہ تم امتحان رسالت میں کامیابی کی سند لے رہے ہو، یہ تم اپنی جنت کی سند لے رہے ہو، یہ رسول خدا کو خوش کر رہے ہو۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعن ترتی حلبین۔ اب یہ ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ ثقل یعنی وزن، ہم کہتے ہیں نا فزکس میں، جغرافیہ میں بھی پڑھتے ہیں، کشش ہے ثقل، گریویٹیشنل فورس جو کھینچتی ہے۔ اب ایک آیت اور اس کے بعد مصائب کی طرف آتا ہوں۔ کیا فرمایا قرآن نے سورہ قارعہ میں؟ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ فاما، اب دیکھو بات سنو، یہ تم لوگ قرآن کے الفاظ کا عیناً ترجمہ کر رہا ہوں، اے انسانوں، اب یعنی آسان زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی زبان کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، قرآن کا کوئی کیا ترجمہ کر پائے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس کا ثقل ہو جائے یعنی بھاری ہو جائے، کیا چیز؟ مَوَازِينُهُ، موازین جمع ہے، جمع ہے میزان کی، میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ میزان ایک ترازو، موازین ڈھیروں ترازو۔ موازین کا لفظ جب بھی آئے اس وزن پر، مفاہیل کے وزن پر، تو علماء نے کہا ہے، عربی زبان جاننے والے جو جانتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جمع کی آخری حد ہے، یعنی آپ کبھی دو کی بات کرتے ہیں، کبھی تین کی، تین سے زیادہ کی، دس تک کی، یہ ہے منتحل جمع۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جمع اتنی ہے کہ اب اس سے آگے جمع بنائی نہیں جا سکتی۔ موازین، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نام اعمال، جس کے تمام ترازو جو لگائے جائیں گے، اگر وہ بھاری ہو گئے، ثقلت موازینہ، اگر وہ بھاری ہو گئے، تو فہوا، وہ رہے گا کس زندگی میں؟ وہ چلا جائے گا عیشۃ راضیہ، بڑی من پسند زندگی ملے گی اسے قیامت میں، بڑی دل لبھا دینے والی زندگی ملے گی، کوئی اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ سے پوچھا ہے کیا حال؟ الحمدللہ بہت راضی ہے، خوش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جہاں پر رہ رہے کوئی مشکل نہیں ہے، بجلی آتی ہے، پانی آتا ہے، کوئی غنڈہ گردی وہاں پر نہیں ہے، کوئی دہشت گردی وہاں نہیں ہے، موبائل نہیں چھنتے، بٹوے نہیں چھنتے، کوئی شخص نہیں ہے ڈرانے دھمکانے والا، یہ کیا ہے؟ عیشۃ راضیہ، آپ اس زندگی سے راضی ہے۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے، یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن فرما رہا ہے فاما من ثقلت موازینہ، یہ بھاری پن آئے گا جس کے ترازوؤں میں، ایک ترازو میں نہیں، جس کے ترازوؤں میں بھاری پن آئے گا، وہ جائے گا عیشۃ راضیہ۔ اب اس کا سمجھ لیا مطلب؟ آپ نے ترجمہ میں نہیں کروں گا، ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا جملہ لمبا ہو جاتا ہے، تو وہ عیشۃ راضیہ میں رہے گا جس کے ترازوؤں میں وزن ہے۔ فاما من ثقلت موازینہ، کیا مطلب ترازو میں وزن ہے؟ یعنی ترازو میں وزن، آپ سمجھتے، اب مجھے نہیں پتا، ابھی بھی شہر میں ترازو ہے، بہت کم دکھتے، وہ کانٹے والا ترازو ہوتا تھا، جب آپ پلڑے پر رکھتے تھے تو اس کے بعد وہ نیچے چلا جاتا تھا، اب ڈیجیٹل آ گئے جہاں پر یہ پتا نہیں ہوتا کہ اوپر نیچے جا رہا ہے، نہیں، کانٹا بیچ میں آتا تھا، کانٹا جس طرف گرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ بھاری ہے، یعنی بھاری پن آپ کے کانٹے کو متحرک کر دیتا تھا، ادھر رکھا آپ نے وزن آ گیا، دال چاول لینے گئے، وہ سب آپ کو پتا ہے، بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے رکھا ایک کلو کا باٹ، کانٹا ذرا سا اس طرف ہے، تو آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ دال یا چاول یا کوئی بھی چیز میں لے رہا ہوں، یہ ایک کلو نہیں ہے، ایک کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ کانٹا اس طرف گر رہا ہے۔ کانٹا اس طرف گرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ پلڑا جو ہے اس میں وزن اس طرف ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ فاما من ثقلت موازینہ، جس کے ترازو، جب ترازو میں چیز تولی جائے گی، بھاری بھرکم پن ہو۔ کیا مطلب بھاری بھرکم پن ہو؟ یعنی کوئی چیز تلے گی، آپ کے اعمال تلیں گے، میرے اعمال تلیں گے، ہر ایک کے اعمال تلیں گے، اور اس میں ایک بھاری بھرکم پن ہونا چاہیے، یہ قرآن کی آیت فرما رہی ہے۔ تو رسول خدا یہی بتلا گئے کہ دیکھو، تم یہ مت دیکھو تم عبادتیں کتنی کر رہے ہو، کیسی کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ تمہاری عبادتیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھتی ہیں یا نہیں. اگر تمہارا تمسک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے, یاد رکھنا لاکھوں کروڑوں نمازیں پڑھ لو, بھاری چیزیں صرف دو ہیں, قرآن اور اہل بیت کو لے کر اپنی قبر میں جاؤ, قرآن اور اہل بیت کو لے کر پل صراط پر جاؤ, قرآن اور اہل بیت کو لے کر قیامت میں جاؤ. جب تمہارے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا تو وزن صرف دو چیزوں میں ہوگا, ایک 14-5-12 کے نظام میں اور قرآن کو ان کے ذریعے پڑھنے میں. کہ رسول خدا مانا تو یہ رسول خدا حدیث ہے, وہ آیت ہے, تو رسول خدا ہو سکتا ہے اس آیت کو نظر میں رکھ کر بات نہ کر رہے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے, کیونکہ رسالت اور امامت پر جس طرح کا ایمان 21ویں صدی میں آ رہا ہے, کوئی بہت بڑا حکیم فلسفی یہ کہہ سکتا ہے قرآن لانے والا جب گفتگو فرمائے گا تو اس کی نظر میں آیت نہیں ہو گئی. یہ ہم جیسے مولوی کی نظر میں یہ آیت ہے کہ ثقلین کو رب دے سکتے ہو اس ثقل سے, رسول خدا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. بات ہو رہی ہے بھاری چیزوں کی کہ نامہ عمل کیسے بھاری بنے گا, نامہ عمل میں وزن کیسے آئے گا. تو یہ نامہ عمل میں وزن کیسے آئے گا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ بات ہے کیا کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں جتنی پڑھ لو اگر اہل بیت سے تمسک نہیں رکھا نمازیں بیکار, تو یہ ڈھیروں نمازیں بیکار. دیکھیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو خلق کیا, دنیا میں بھیجا سورہ ملک کی دوسری آیت, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, جس کا عمل خوبصورت ترین عمل ہو, یہ خوبصورت ترین عمل زیادہ وزن رکھے گا. یہ وزن کس طرح کا رکھے گا میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, اشارہ کر کے بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ میرا وقت مکمل ہو چکا, 5-7 منٹ ہے میرے پاس صرف. قرآن کی جو تھیوری دے رہا ہے قرآن, وہ کہہ رہا خوبصورت ترین عمل, بھاری بھرکم ترین عمل. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن جب بات کر رہا ہے تو مقدار کی بات نہیں کر رہا, قرآن اس وزن کی بات کر رہا ہے جو خوبصورتی کے ساتھ ہو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ہم نے تمہیں امتحان میں مبتلا کیا تاکہ تمہیں امتحان میں مبتلا کر کے یہ دیکھ سکے, أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تم میں سے کون بہترین خوبصورت عمل کر رہا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری زندگی نمازیں اگر کوئی پڑھے اور وہ مودت اہل بیت نہ رکھے, نمازیں کیسے اکارت جائیں گی. ایک تو قرآن کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے اس سلسلے میں, دوسری احادیث کے ذریعے. اور میں نے کل یہاں پر عرض کیا تھا شاید آپ کے سامنے, اگر عرض کیا ہے تو تکرار ہو جائے کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ بہرحال ربط ہے, کہ اصولاً رسول خدا کی سنت میں کثرت کی بات دو جگہوں پر ہے صرف, ایک محبت خدا اور ایک محبت اہل بیت, کثرت کی بات وہاں پر ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس کو اس وقت چھیڑنا نہیں چاہ رہا, اشارہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے, کبھی خدا نے توفیق دی اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. باقی چیزوں میں کثرت نہیں ہے, باقی چیزوں میں حسن ہے. اب یہ حسن کا محبت اہل بیت سے کیا تعلق ہے, سورہ شورا کی اس آیت سے کیا تعلق ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اور پھر اس آیت کا اس سے کیا ربط ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ مِنْهَا حُسْنًا, نزد لہو فیہا حسنہ, جو ایک حسنہ کو نیکی کو لے گا ہم اس کے حسن کو مزید بڑھا دیں گے. تو یہ حسن کیسے بڑھے گا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پر جانا نہیں چاہ رہا. صرف اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیے گا کہ محبت اہل بیت کے حوالے سے یہ بھی ایک موضوع ہے بحث کا, ایک یہ بھی سلسلہ کھل سکتا ہے. قرآن کی بات کو دیکھیے اور اس کے بعد قرآن کے ساتھ ساتھ رسول خدا کی سیرت اور سنت کو دیکھیے. پروردگار عالم رسول خدا کو کہ جہاں ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کے 10-10 بیٹے تھے, ایک بیٹی عطا کر کے کہہ رہا ہے کہ فصل لربک وانحر, یعنی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو, سکھا رہا ہے کہ 10 بیٹے ہیں اس کے پاس, لشکر ہے, نبی کے گھر پہ حملہ کر دیا, گردن کاٹ کے چلے گئے تو کیا ہوگا. پروردگار عالم نے ایک بیٹی دی کہ جو رسول خدا کی زندگی میں رسول خدا کے ساتھ رہے, عصمت رسالت کو لے کر عصمت امامت سے متصل کرے, عصمت رسالت کو لے کر عصمت امامت سے متصل کرے. یہ فاطمہ زہرا کا وجود, اور ایک ایسی اولاد دی ابو طالب کو کہ جو رسالت کا دفاع کرے. یہ 10-13 سال کا بچہ دفاع کیسے کرے گا, تو پروردگار نے بتلا دیا کہ دیکھو ایک ایسا انتہائی فیصلہ کن مرحلہ آئے گا, کفار مکہ تلواریں سوند کر رسول خدا کے گھر کے باہر ہوں گے, ہم بخدا عجیب مرحلہ ہے، یعنی اس پر گفتگو کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن بہت مختصر ترین گفتگو کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک بچے کے ذریعے، نوجوان کے ذریعے بستر پر سلایا، یہ نہیں کہا پروردگار نے، رسول خدا نے یہ نہیں کہا ہم نے فوج اکٹھی کر کے محمد مصطفیٰ کے پاس بھیج دی، وہ خدا جو جنگ بدر میں ملائکتاً مصومین ایسے ملائکہ نازل کر سکتا ہے 4000 جن کے اوپر علامتیں لگی ہوئی ہو اور کفار سے جنگ کرنے کے لیے آئے، مجھے نہیں پتا کہ خدا نے، اس خدا نے شب ہجرت فرشتوں کی فوج کیوں نہیں بھیجی، کیوں نہیں بھیجی؟ بھیج دیتا فوج 10-15 ہزار کی اور کفار مکہ کی آنکھوں پر سے پردے ہٹ جاتے، وہ دیکھتے 150-2000 تلواریں لیے ہوئے لمبے تڑنگے قداور لوگ موجود ہیں فرشتوں کی صورت میں، ڈر کے بھاگ جاتے. یہ علی مرتضیٰ کو بستر پر سلایا اور جبرائیل اور میکائیل سے گفتگو کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد کثرت پر نہیں ہے، دین کی بنیاد اخلاص پر ہے، احسن و عملہ پر ہے. یہ مت دیکھو کہ عمل کس، کون کس مقدار میں کر رہا ہے، دیکھو عمل کا حسن کیا ہے، عمل کا تعلق اور نسبت خدا اور رسول خدا کے ساتھ کیا ہے. اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، اس بی بی کے گھر سے 3 روٹیاں پک کر آ رہی ہیں، آسمان سے آیت اتر رہی ہے، واقعہ آپ کے سامنے وہی جو کی روٹی اتر رہی ہے جو فضا نے پکائی تھی، نہ جانے فاطمہ نے پکائی تھی، وہ دی جا رہی ہے، آسمان سے آیت اتر رہی ہے. یہ روزے رکھ رہے ہیں، آسمان سے آیت اتر رہی ہے. ان کے گھر کا رہنے والا انگوٹھی دے رہا ہے صدقے میں نماز میں، آسمان سے آیت اتر رہی ہے. ان کے گھر سے تعلق رکھنے والا عمر ابن عبد الود کے سر پر ضربت لگا رہا ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں تمہاری ضربت ایک طرف اور ثقلین کی عبادت ایک طرف، نہیں تمہاری ضربت کہیں افضل ہے ثقلین کی عبادت سے. ساری رات لوگ عبادت کریں تو تعریف ہو، یہ شخص بستر پر سو رہا ہے رسول خدا کے، اس کی عبادت کی تعریف ہو رہی ہے. کون سی عبادت کی تعریف؟ یہ تو سو رہا تھا پروردگار، نہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے بے مصطفیٰ میرا سن خیش رہا کہ دین ہمیں اوس اگر بے اون ارے سیدھی تمام بول حبیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ، اپنی نماز روزے کے چکر میں مت پھنسو، اگر نماز روزہ کرنا ہے تو دیکھو مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کے مطابق ہو 2 رکعت بھاری ہے تمہاری 1000 رکعتوں سے، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ. علی بن ابی طالب نے اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دیا، کتنا پہنچایا علی بن ابی طالب نے آپ کو مصطفیٰ تک؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے محمد یہ تمہاری جان ہے علی، روح ہے تمہاری علی، تو پہنچا دیا. تو اب ان کا جو عمل ہے وہ کتنا بھاری ہوگا جب فاطمہ کے عمل کو، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مرحلہ فاطمہ زہرا کے ساتھ نہ جانے آئے نہ آئے، ان کے صدقے میں ہمارے عمل وزنی ہوں گے، ان کا عمل کون تولے گا قیامت میں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب ان ہستیوں کا عمل ایسا ہے تو ان ہستیوں کا نام عمل وہاں کیسا ہوگا؟ اب روایت سنیے رسول خدا کی اور مصائب کی طرف آؤں. اذا استقر اولیاء اللہ فی الجنہ زارہا آدم ومن دونہ، جب جنت میں تمام اولیاء الہی، انبیاء الہی آ کر جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو فاطمہ زہرا کی زیارت کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب فاطمہ کی زیارت کے لیے آئیں گے. میرا سوال ہے، میں کوئی تفسیر پیش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا شعور، میرا ادراک اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ بے قیمت ہے کہ اس حدیث کی میں تفسیر بیان کر سکوں. میرا سوال قرآن سے یہ ہے، اور یہ سوال اس لیے کہ آپ کا شعور اس کو جھجوڑا جا سکے کہ فاطمہ زہرا کی مودت اور محبت کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے. قرآن فرما رہا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نامہ عمل بھاری ہوگا اس کو عیشہ راضیہ ملے گی. آدم اور آدم کے بعد عیسیٰ تک، حدیث رسول خدا فرما رہی ہے کہ جب یہ سب جنت میں آ کر بیٹھ جائیں گے، فاطمہ جنت میں موجود ہوگی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اولیاء فاطمہ کی زیارت کو آئیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کا عمل تولا جا چکا ہے یا نہیں؟ جب یہ حدیث ارشاد فرما رہی ہے انبیاء کا عمل تولا جا چکا ہے یا نہیں، آیت حدیث خود بتا رہی ہے کہ یہ اولیاء اور انبیاء سب کے سب جنت میں آ کر جب مستقر ہو جائیں گے، جب انہیں ٹھکانہ مل جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کا عمل تولا جا چکا ہے. یہ بات میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو پروردگار عالم ذرا مختلف طریقے سے برتاؤ کرے گا. ان کا عمل طیب و طاہر، پاک ترین، صاف ترین، طاہر ترین، طیب ترین عمل ہے. یہ جنت میں آ چکے ہیں، یہ عیشہ راضیہ کے مرحلے پر آ چکے ہیں، فمن ثقلت موازینہ کے مرحلے پر آ چکے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آدم کو، یوسف کو، یونس کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، یعقوب کو، یوسف کو، ان تمام انبیاء کو اپنی ذات میں کون سی ایسی ضرورت نظر آ رہی ہے، کیا چیز اقتضا کر رہی ہے، کیا چیز ان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ فاطمہ کی زیارت کو جائے، کیا چیز اقتضا کر رہی ہے. بخدا یہ زبان قاصر ہے بتانے سے اور عقل عاجز ہے اس کے ادراک سے کہ کیا چیز تقاضا کر رہی ہے. ہر آدمی جنت میں جا کر اپنے مقام پر بیٹھ جائے، آدم ومن دونہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اولیاء فاطمہ کی زیارت کو آئیں گے، ان کا نامہ عمل تل چکا ہے، یہ جنت میں آ چکے ہیں، بہشت میں ان کو ان کا مقام مل چکا ہے. لیکن اب یہ میرے الفاظ ہیں، خاکم بدہن، کوئی اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں مل سکتا مجھے، انہیں اپنی ذات میں کیا خامی، کیا کمی مل دکھتی ہے، یا اگر بہت ادب کے ساتھ کہیں تو ان انبیاء کے کاندھوں پر فاطمہ کا کیا قرضہ ہے جسے یہ اتارنے کے لیے فاطمہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. کیا قرضہ ہے، کیا قرضہ ہے؟ فاطمہ نے کام کیا کیا؟ 18 برس کی عمر میں دنیا سے چلی گئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، فاطمہ نے کبھی کسی جنگ میں شرکت نہیں کی، قرآن کو بچایا، امت کہہ سکتی تفسیر کا کوئی درس نہیں دیا، فقہ پر کوئی کتاب لکھی نہیں لکھی. فاطمہ زہرا کے مقدس طیب و طاہر لہو میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کا قرضہ 1,23,000 نہیں 1,24,000 پیغمبروں پر ہو. کیوں؟ کیونکہ وجود ہے مقدس و متبرر کے فاطمہ زہرا اس مرحلے پر ہے. وہ کیا قرضہ ہے، وہ کیا مرتبہ ہے فاطمہ کا؟ دیکھیے اتوار کا دن ہے، میں 5 منٹ اور اوپر ہو رہے ہیں، مجھے بہت معذرت کے ساتھ برداشت کر لیجئے 5 منٹ اور. وہ قرضہ یہ ہے کہ اگر وجود گرامی فاطمہ نہ ہوتا تو رسالت کا ہمسر اور ہم پلہ کون خاتون قرار پاتی، اور یہ خاتون اس مرحلے پر ہے کہ روحی اللتی بین جنبی، فاطمہ میری اس روح کا نام ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. یہ بی بی اس مرحلے پر ہے کہ رسالت کی روح قرار پا رہی ہے. جب یہ رسالت کی روح قرار پا رہی ہے نا، تو خدا کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ اس کی ہمسر بننے کے لائق ہے. رسالت فاطمہ کے سفر کا آغاز ہے، امامت فاطمہ کے سفر کی انتہا ہے. نہ امام کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ رسالت کو، جس بی بی کی نہ ابتدا کو کوئی سمجھ پائے، نہ انتہا کو سمجھ پائے. اس بی بی کے بارے میں زیارت میں آیا، المجہولت قدرت، اے فاطمہ زہرا تیری قدر کو، تیری منزلت کو نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ سمجھ سکے گا. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نور رسالت کو لے کر امامت سے متصل کرنے والی کوئی ذات نہ ہوتی، اگر نور رسالت، نور ولایت اور امامت سے متصل نہ ہوتا، دنیا کو، کائنات میں کوئی ایسی آغوش نہ تھی کہ جس آغوش میں حسن اور حسین آ سکے. اگر حسن اور حسین نہ آتے، تفسیر کوثر نہ تمام رہ جاتی، قرآن ناقص رہ جاتا. فاطمہ کا احسان قرآن پر ہے، فاطمہ کا احسان تمام انبیاء پر ہے کہ فاطمہ نے اپنے وجود کو حفظ کر کر، ایک ایک بات جو کہہ رہا ہوں بہار الانوار کی روایات کے مطابق ہے، لیکن روایت میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا، فاطمہ نے اپنے وجود کی حفاظت کی کہ اس وجود کو جس کو رسالت کا نور عطا ہوا ہے کوئی آلودگی نہ آئے، تاکہ وجود فاطمہ امامت کے گھر جانے کے لائق بنے. نور رسالت کو نور امامت سے ملائے، اور اس کے بعد 11 امام دنیا کو عطا کرے کہ آخری بیٹا فاطمہ کا منزلت یہ ہے کہ ادھر یہ دنیا میں قدم رکھے گا، ادھر دنیا میں قیامت آ جائے گی. یہ فاطمہ کا احسان ہے. قرآن کو بچایا فاطمہ کے بچوں نے، قرآن کو بچایا فاطمہ کے خون نے، قرآن کو سورہ ادنا آتا ہے نا کل کوثر کو بتایا. یہ وہ بیوی ہے جس کے عطا کرنے کے بعد فصل لے رب کا ود ہر عطا ہوا، یہ وہ بیوی ہے. لیکن کیا کیا گیا، مرتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے اس دروازے کو جس دروازے پر رسول خدا آ کر سلام کرتے تھے، کس طرح سے اس کی بے حرمتی کی گئی، اس کے کے احترام کو پامال کیا گیا تھا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیے، کیا اس دروازے کا حق یہ تھا؟ آگا اس فہدی فرماتے ہیں نور اعلیٰ بنا رہے ہو، فرماتے ہیں خدا مغفرت کرے آگا اس فہدی کی آیت اللہ عظمہ شیخ محمد سے اس فہدی. خدا فاطمہ زہرہ کی جانب سے ان کا جانب فرماتے ہیں نور اعلیٰ بنا رہے ہو، اس گھر کے دروازے پر آگ لگانے آئے ہو جس کے گھر کے دروازے کا شرف یہ ہے کہ آئے نور اس کے لیے نازل ہوئی. فاطمہ دن کو روتی ہے رات کو روتی ہے، توقع کیا رہی ہوگی فاطمہ بی بی فاطمہ کو کہ شاید دن کو عورتیں آ جائیں میرے گھر میں تعزیت کے لیے، رات کو مرد آ جائے علی مرتضیٰ کو تعزیت دینے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہوا کیا؟ کچھ لوگ آئے، شاید میرا خیال ہے کہ بی بی سمجھیو کہ یہ لوگ شاید تعزیت کے لیے آئے. جملہ کیا کہا گیا؟ علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، جس بی بی کے احسان مند انبیاء ہیں اس بی بی سے مدینے والے آ کر کہیں کہ یا رات کو رویا کرے یا دن کو، ہمارا آرام خراب ہوتا ہے، کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے. صلی اللہ علیہ کی امیر المومنین، صلی اللہ علیہ کی امیر المومنین، صلی اللہ علیہ کی حجت ابن الحسن. مولا آپ جانتے ہوا کیا؟ عجب مظلومیت کا عالم ہے. کہا فاطمہ اب تم بکی چلی جایا کرو، وہاں پر ایک درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھ کر گریا کیا کرو. میں مولا کائنات سے کہوں گا، بی بی سیدہ سے کہوں گا، وہ شہزادی جس کا پہلو سالم ہو، جس کا بازو سالم ہو، وہ چل کر چلی جائے رونے کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ زہرا 100-150 قدم پر مشتمل یہ راستہ اس شکستہ پہلو کے ساتھ کس طرح طے کرتی تھی. ایک دفعہ آ کر کہا کہ علی وہ درخت جس کے سائے میں بیٹھ کر میں بابا کا ماتم کرتی تھی، ارے اس درخت کو ظالموں نے کاٹ دیا. خدا کی قسم اگر فاطمہ اشارہ کرتی تو ہرا بھرا درخت وجود میں آ جاتا. یہ مظلومیت بتانا تھی. علی مرتضیٰ نے ایک صاحبان بنایا بیت الاحزان کے نام سے، اور اس کے بعد فاطمہ وہاں جا کر گریا کرتی تھی. فاطمہ آئی، ایک دفعہ وہ وقت آیا فاطمہ بستر علالت سے جا لگی. حدیث کے الفاظ ہیں ما زالت بعد ابیہا معصبت الرأس باکیت العین ناہلت الجسم. فاطمہ اپنے بابا کے جانے کے بعد جسم گھل کر بالکل لاغر ہو گیا تھا. معصبت الرأس چہرے پر ہمیشہ ایک پٹی باندھ کر رکھتی تھی. باکیت العین آنکھوں سے ہمیشہ آنسو روا ہوتے تھے. میں بی بی سے سوال کروں گا، بی بی یہ چہرے پر سر پر پٹی باندھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ شاید جواب یہ آئے کہ تجھے نہیں پتا کہ میری پیشانی پر، میرے چہرے پر ایک زخم کا نشان ہے. میں نہیں چاہتی کہ علی کا دل بڑا دکھی ہے. علی دیکھے، میں دوسرا سوال کروں گا کہ شہزادی جب علی گھر سے باہر جاتے ہیں تو پٹی کو کھول لیا کیجئے. ہمارے مولا فرما رہے ہماری دادی مسلسل چہرے پر سر پر پٹی باندھ کر رکھتی تھی، تو جب علی گھر سے چلے جاتے ہیں تو پٹی کھول دیا کیجئے. اب بی بی کا شاید جواب آئے، ارے دادا کیا تجھے نہیں پتا کہ میری معصوم بیٹی گھر میں ہے؟ جب وہ یہ دیکھے گی کہ ماں کے چہرے پر ظالم کے زخم کا نشان ہے تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ آپ نے گریا کیا، آپ کی گریا، آپ کی زحمت تمام. آخری جملہ سن لیجئے، ارے بی بی سلام ہو آپ پر، آپ کی بیٹی زینب پر. ارے زینب کا اتنا خیال کہ زینب کے سامنے کبھی سر سے پٹی نہ کھولی. میں کہوں گا شہزادی، ارے کاش کربلا کے میدان میں آتی اور دیکھتی کہ جس زینب سے ارے زخم کا نشان چھپایا تھا، کبھی اس نے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے، کبھی علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھا، اور آخر میں حسین کے سر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيدا. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك عدوه من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما أهمنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطب الأعمال مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وآله الطيبين بعل ماله اس قلیل اور حقیر عبادت کو امام زمانہ کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما، صاحب خانہ سے جو مومنات آئے شرکت کے لیے ان سب سے قبول فرما، صاحب خانہ کے محرومین و محرومات کی، مخصوص کی والدہ کی، ان کے دیگر محرومین و محرومات کی، مظلوموں کی مغفرت فرما، صاحب خانہ کے پدر گرامی کو صحت و سلامتی عافیت عطا فرما. یہاں جو مومن مومنہ موجود ہے، اگر میں کوئی تنگ دست نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکل کو دور فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دی.
کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. اٹھارہ برس میں ہی لگتی ہی جو ضعیفہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے. سنیے مذاہب، سنیے، تو روتی رہی گھر میں، تو روتی رہی گھر میں، حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہتے رہے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کو कोई गम से यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी। 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, दरबार में ज़ालिम ने की ऐसी पज़ीराई है, दरबार में ज़ालिम ने की ऐसी पज़ीराई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई, बालों की सफ़ेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत शिकस्ता, मरहम तेरे जख्मों का बीबी ना मिला अब तक है, मरहम तेरे जख्मों का बीबी ना मिला अब तक, औलाद उमैया की बाकी है जफा अब तक, रोने पे भी पहरा था तुर्बत पे भी पहरा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है, हाय मेहदी से कोई पूछे क्या उस पे गुजरती है, आवाज बकिया से जब रोने की आती है, आंखों से लहू रो कर वो भी यही कहता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत शिकस्ता है, दो ऐसे जनाजे हैं तारीख में जो उठे, हाय दो ऐसे जना है तारीख में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, एक इकबाल सकीना है, पहलू भी तुर्बत दो ऐसे जनाजे हैं तारीख में जो उठे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, इकबाल सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, ज़ैनब से बोली ज़हरा बेटा ख्याल रखना, ज़ैनब से बोली ज़हरा बेटा ख्याल रखना, शबीर बे वतन का, शबीर बे वतन का बेटा ख्याल रखना, ज़ैनब से बोली ज़हरा बेटा ख्याल रखना, कैसा भी दौर आए कैसा भी वक्त आए, कैसी भी हो मुसीबत कैसी घटा भी छाए, तुम साथ इसके रहना, तुम साथ इसके रहना, बेटा ख्याल रखना। ज़ैनब से बोली ज़हरा, बेटा ख्याल रखना। ज़ैनब से ज़हरा, बेटा ख्याल रखना। वारिस है अंबिया का, अहमद की है निशानी। वारिस है अंबिया का, अहमद की है निशानी। आदत है इसकी पीना, रातों को उठ के पानी, पानी से पिलाना, पानी से पिलाना, बेटा ख्याल रखना। ज़ैनब से ज़हरा, बेटा ख्याल रखना। ज़ैनब से बोली ज़हरा, बेटा ख्याल रखना। एक रोज आएगा जब छोड़ेगा ये मदीना, नाना के शहर में जब दुश्वार होगा जीना, जाने ना देना तन्हा, जाने ना देना तन्हा, बेटा ख्याल रखना। ज़ैनब से बोली रा, बेटा ख्याल, सब मुश्किलों से बेटा भाई को तुम बचाना, कर वो बला के बन में तुम साथ इसके जाना, दुश्मन हो जब जमाना, दुश्मन हो जब जमाना, बेटा ख्याल रखना। ज़ैनब से ज़हरा, बेटा ख्याल रखना। कर्बो बला की जाने जब हो सफर तुम्हारा, कर्बो बला की जाने जब हो सफर तुम्हारा, जब बांधने लगो तुम सामान सब सफर का, चादर ना भूल जाना, चादर ना भूल जाना, बेटा ख्याल रखना। ज़ैनब से ज़हरा, बेटा ख्याल रखना। जब ये उठाने जाए अपने पे सर का लाशा, जब ये उठाने जाए अपने पे सर का लाशा, उस दम गिरेगा आकर इस पर पहाड़ गम का, गम से इसे बचाना, गम से इसे बचाना, बेटा ख्याल रखना। ज़ैनब से वो ज़हरा, बेटा ख्याल रखना। बाबा के गम में रोए रोए कभी हसन को, जब याद मेरी आए शब्बीर बेवतन को, माँ बन के तुम दिखाना, माँ बन के تم دکھانا بیٹا خیال رکھنا زینب سے زہرا بیٹا خیال اے نور وقت رخصت زہرا کی تھی وصیت غربت میں تیرے بھائی پر آئے گر مصیبت صدقہ اتار دینا صدقہ اتار دینا بیٹا خیال رکھنا زینب سے بولی زہرا احوال غربتوں کا سنانے میں آئی ہوں محشر میں ایک حشر اٹھانے میں آئی ہوں اے رب کردگار اے رب کردگار میں ماں ہوں حسین کی اے رب کردگار میں ماں ہوں حسین کی بعد رسول تنگ ہوئی مجھ پہ یوں حیات ٹوٹی ہے مجھ پہ رنج و مصائب کی کائنات پڑھتے اگر دنوں پتو ہو جاتے دن بھی رات پہلو سے بعد مرگ بھی اٹھانا میرا ہاتھ اے رب کردگار بدن پاش پاش ہے یہ دیکھ میرے ہاتھوں پہ محسن کی لاش ہے اے رب کردگار میں ماں ہوں حسین کی
کلام کو مختصر کر کے کربلا کے واقعات پیش کرتا ہوں
اے رب کردگار وہ کرب و بلا کا غم شدت سے درد غم سے نگاہیں تھی میری نم دیکھے ہیں میں نے بازوے عباس بھی قلم دیکھا ہے میں نے خون میں ڈوبا ہوا عالم دیکھا ہے میں نے خون میں ڈوبا ہوا عالم یا رب میں رنج و درد کا احساس لائی ہوں اور دامن میں ساتھ بازوے عباس لائی ہوں کردگار میں ماں ہوں حسین کی دیکھا ہے میں نے آنو محمد کو خون میں تڑپے ہیں میرے لال سبھی جلتی خاک پہ اکبر کی لاش پہ میرا بچا تھا نہ گئے اصغر نے تیر کھایا چھدا ہے میرا آج گئے اصغر نے تیر کھایا چھدا ہے میرا آج گئے
اے رب کردگار یہ غم کا بیان ہے، ارے تیر ستم کا میرے گلے پر نشان ہے، کردگار میں ماہو حسین کی دشت ستم رہ گیا تنہا میرا حسین، کس کس کی لاش پر نہیں رویا میرا حسین، پیاسا تھا تین دن لبے دریا میرا حسین، جب زی سے اترا تیر پہ ٹہرا میرا حسین، دیتی تھی میں صدا میرا بچہ غریب ہے، اے شمر رحم کھا میرا بچہ غریب ہے،
شہادت پیش کر رہا ہوں مولا کی، اپنی آوازوں کو بلند کرنا،
شمر لئی چلاتا رہا خنجر جفا، شمر لئی چلاتا رہا خنجر جفا، ہاتھوں سے اے خدا میں بچاتی رہی گلا، اے رب کردگار ستم کی تھی انتہا، سر تن سے شہ کا گود میں میری ہوا جدا، رب جلیل سان تو ذرا میرے بہن کو، ارے چہرے پہ مل کے آئی ہوں خونے حسین کو، یا رب بتاؤں کیا جو میرا حال ہو گیا، سینہ غم حسین سے غبال ہو گیا، تی سب زمین سرخ فلک لال ہو گیا، میرا حسین گھوڑوں سے پامال ہو گیا، میرا حسین گھوڑوں سے پامال ہو گیا، کیا کیا سنا نا ہے شاہ مشرقین کے، ارے چنتی رہی میں دانت میں ٹکڑے حسین کے، ارے پیش خدا دیل تھا یہ نوحہ بتول، ڈالے سروں پہ خاک کھڑے تھے سبھی رسول، لب پر دعا ہے نور علی کے بسد ملول، یا مادر حسین ہو پرسا میرا قبول، یا مادر حسین ہو پرسا میرا قبول، مانگو دعا ہمیشہ دعا یہ قبول ہو، ہر ماتمی سے حشر میں راضی بتول ہو،
یا علی مولا، یا علی مولا، یا حسین، یا حسین،
اور آخر میں تعمیر حکم میں استغاثہ ہے جناب سیدہ، مل کے آئیے استغاثہ پیش کرتے ہیں بی بی کی بارگاہ میں،
فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے، یا زہرا یا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا میری بیوی، میری بیوی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے، یا زہرا یا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا
یا زہرا
میری بیوی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا قرض مقروض کا ادا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے، جن کی گودی بھری نہیں بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے، یا زہرا تو ہی مراد دیتی ہے، تیری چوکھٹ در الہی کا استعارہ ہے، یا زہرا جن شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحباں جن کا تیری چادر ہے، ان کے سینوں پہ اے میری بی بی داغ ماتم نشان غیدر ہے، یا زہرا اے میری بی بی، اے میری بی بی خلد میں شہید جب جائے، تیری آواز آئے آنے دو یہ ہمارا ہے، یا زہرا
برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات،
عظم اللہ اجورنا وجورکم یا صاحب زمان، السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى اخیك ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جميعا شهداء کربلا واسیران کربلا ورحمة الله وبركاته، السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا،
السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا، السلام علیک یا فاطمہ معصومہ و رحمت اللہ و برکاتہ، السلام علیک یا حجت اللہ یا مولانا یا صاحب عصر و زمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمه الله وبركاته صلوات.